الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے ہر ایک انسان کو ایک چھوٹی سی زندگی لے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس زندگی کے چھوٹا ہونے کو ہم میں کا ہر ایک آدمی اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے کہ روزانہ کسی کے مرنے کی ہم خبر سنتے ہیں، کسی کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کندھا دیتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، جو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے. اور موت کے بعد میں ہر ایک انسان کے سامنے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے اور چاہے اس کی تیاری کرے یا نہ کرے، ہر ایک کے سامنے کبھی نہ ختم ہونے والی لامحدود زندگی آنے والی ہے، جس زندگی کے بارے میں اللہ والی یوں فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے، تو ہو سکتا ہے کہ خرب ہا خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے، لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ایسی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے. دنیا کی زندگی چھوٹی ہے، یہاں کی راحتیں بھی تھوڑی ہے، یہاں کی تکلیف بھی تھوڑی ہے. آخرت کی زندگی لامحدود ہے، وہاں کی راحتیں بھی لامحدود ہے اور وہاں کی تکلیفیں بھی لامحدود ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے. فرمایا، انگلی پر آنے والا یہ پانی جو ہے یہ دنیا ہے، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ آخرت ہے. دوسری جگہ پر یہ فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں دنیا والوں میں سے سب سے زیادہ نعمت میں، آرام میں اور راحت میں رہے ہوئے ایک آدمی کو لایا جائے گا، لیکن اس کا شمار جہنم والوں میں سے ہوگا. فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغًا، فرمایا اسے جہنم میں ایک پلک جھپکنے تک کی دیر کے لیے ڈال کر پوچھا جائے گا، هَلْ رَأَيْتَ نَعِيمًا قَدْ، کیا کبھی تو نے کوئی نعمت دیکھی؟ کیا کبھی تجھے کوئی راحت پہنچی؟ تو چند سیکنڈ کی تکلیف کے مقابلے میں پوری زندگی کی راحت اور آرام کو بھول جائے گا اور قسم کھا کر یوں کہے گا کہ خدا پاک کی قسم، راحت کسے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. آگے یوں فرمایا، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا دنیا والوں میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہے ہوئے ایک آدمی کو لایا جائے گا، لیکن اس کا شمار جنت والوں میں سے ہوگا. لہذا اسے جنت میں تھوڑی دیر کے لیے داخل کر کے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی تکلیف پہنچی؟ تو جنت کی چند سیکنڈ کی راحت اور آرام کے مقابلے میں اپنی پوری زندگی کی تکلیف کو بھول جائے گا اور قسم کھا کر یوں کہے گا کہ خدا پاک کی قسم، تکلیف کسے کہتے مجھے نہیں معلوم. اس لیے میرے محترم دوستو، ہر ایک انسان کی یہ چھوٹی سی زندگی موت سے پہلے پہلے کی بھی بن جائے، اور مرنے کے بعد کے کروڑ ہاں کروڑ سال کی زندگی میں ہر ایک گھاٹی عافیت کے ساتھ پار ہو جائے، موت کا مسئلہ آسان ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، قیامت کا 50,000 سال کا ہولناک دن اس میں عرش کے سائے میں جگہ مل جائے، اور پل صراط پر سے آدمی بجلی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے ہر زمانے میں اپنے پاس سے نبیوں کے راستے سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت یہ روئے زمین پر جاری فرمائی ہے کہ اللہ جس کسی کو بھی کامیاب کریں گے اس کو دینداری کے راستے سے کامیاب کریں گے، اور اللہ جس کسی کو بھی ناکام کریں گے اس کو بے دینی کے راستے سے کریں گے۔ اللہ کی ایسی سنت ہے، اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ ساری انسانیت اس کی محتاج ہے، اسی لیے ساری انسانیت پر رحم کھا کر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک اتارا ہے، اور قرآن پاک میں ہم سے پہلوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، ماننے والوں کے بھی اور نہ ماننے والوں کے بھی۔ ہر زمانے میں ماننے والے تھوڑے بھی رہے اور کمزور بھی رہے، لیکن دین کی بنیاد پر اللہ نے ان کو نتیجے کے طور پر چمکا دیا، اور نہ ماننے والے ہر زمانے میں زیادہ بھی رہے اور طاقت میں بھی بہت زیادہ رہے، تعداد بھی زیادہ رہی، طاقت بھی ان کی بڑی رہی، لیکن اللہ نے ان کو بے دینی کی بنیاد پر اجاڑ دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اللہ جل شانہ فرماتے ان میں کہ ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا، اور پکڑنے کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا گناہوں والی زندگی ہوئی اور نافرمانی والی زندگی پر ہم نے ان کی پکڑ کیا۔ ان میں کے کسی پر ہم نے ہوا کے عذاب کو بھیجا، کسی پر فرشتے کی چیخ کو مسلط کیا جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور کسی کو زمین میں دھسایا اور کسی کو پانی میں ڈبایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ تھے جو گناہ کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے یہاں انسان کے بننے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دین ہے، اور اجڑنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ بے دینی ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے سب سے آخر میں ساری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور زمانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے ایک کامل اور مکمل دین اتارا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر کوئی بھی چل کر آئے گا تو اس کی آخرت اجڑ جائے گی، وہ کبھی بھی چمک نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا راستہ صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے تعلق سے اللہ کا حکم یہ ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ جل شانہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، مردوں سے اور عورتوں سے، کہ اے ایمان والو، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگر زندگیوں میں دین پورا ہوگا تو اللہ کی طرف سے مدد، رحمت، برکت زندگی میں بھی آئے گی، آخرت میں کامیابی آئے گی، اور اگر زندگیوں میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی۔ یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو مصیبت تمہارے انفرادی اجتماعی زندگیوں میں ہے اس کی بنیاد صرف تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو غلط کام تمہاری زندگیوں میں ہو رہے ہیں اس کی بنا پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں تمہارے پر انفرادی زندگیوں میں بھی آتی ہے اور اجتماعی زندگیوں میں بھی آتی ہے، اور بہت ساری چیزیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پورا دین کیا ہے اور اس پورے دین کے آنے کا زندگیوں میں راستہ کیا ہے، تاکہ آدمی دینداری کو سمجھ کر دھوکے سے نکل کر زندگی گزارے اور پورا دین زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے کہ اگر محنت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو یا تو اللہ دین کی تکمیل فرما دیں گے، اور اگر دین میں کبھی کمی کوتاہی بھی رہ گئی تو محنت کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ اب دین کے تعلق سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پورا دین وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جی کر اور برت کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے نمونہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہے۔ صحابہ کے سامنے یہ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا صحابہ کون ہے؟ ایک فرمایا وہ ہے جن سے اللہ راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ان کے ہر زندگی پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ ان کی زندگی ہمارے یہاں پسندیدہ ہے، اس لیے جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیے ہیں اور جس زندگی پر آپ نے اپنے صحابہ کو اٹھایا ہے وہی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی ہے اور وہ پورا دین ہے۔ اب اس دین کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس کلمے اس دین کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر آدمی کا کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی کیا ہے؟ کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کلمے کے الفاظ صرف ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ تھے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے بارے میں اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے کہ یہ منافق ہے اور یہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس لیے کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے کہ کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک ہو اور ایک کلمے کا یقین بھی ٹھیک ہو۔ تو کلمے کا یقین کیا ہے؟ فرمایا کلمے کا یقین یہ ہے کہ آدمی کے دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کا تعلق نہ ملک سے ہے، نہ مال سے ہے، نہ ڈگری سے ہے، نہ عہدے سے ہے، نہ کارخانوں سے ہے، نہ تجارت کی منڈیوں سے ہے، زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جس طرح زندگی اللہ دیتے ہیں اور موت اللہ دیتے ہیں، ایسا ہی زندگی اور موت کے بیچ کے جتنے حالات ہیں اچھے یا برے وہ سارے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ جس طرح جوانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، بڑھاپا اللہ کی طرف سے آتا ہے، ایسا ہی خوشی اور غمی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کامیابی اور ناکامی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، بیماری اور تندرستی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس لیے امید اللہ ہی سے کریں گے اور اللہ ہی سے ڈریں گے۔ امید اللہ سے جڑ جائے اور ڈر اللہ سے لگے، مخلوق سے امید بھی منقطع ہو جائے اور مخلوق سے ڈر بھی منقطع ہو جائے، امید اللہ ہی سے جڑ جائے اور ڈر جو ہے وہ اللہ ہی سے لگے۔ اسی کے ساتھ کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے کہ یقین بنے کہ اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور محمدی بن کر مرے گا اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور جوتا پہننے سے لے کر نماز پڑھنے تک، اور شادی کرنے سے لے کر حکومت کرنے تک، اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اللہ اس کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنا دیں گے۔ اس لیے زندگی کے بننے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے، یقین کے اعتبار سے بھی، الفاظ کے اعتبار سے بھی، اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ دوسری بنیاد جس پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے وہ عبادت کی لائن ہے، اس لیے کہ ایمان میں اقرار ہے کہ اللہ تو جو ایسی زندگی ہمیں کہے گا ایسی جئیں گے۔ تو اب اللہ کی طرف سے احکامات آنے شروع ہوئے، احکامات میں سب سے پہلے احکامات ایمان کے بعد میں جو آئے ہیں وہ عبادت کے لائن کے احکامات آئے۔ عبادت کے لائن کے احکامات میں جانی احکامات بھی ہے اور مالی احکامات بھی ہے۔ نماز اور روزے کا تعلق جان سے ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے، کہ ہر آدمی اپنی جان اور مال کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرے، کہ جان کا استعمال بھی ہو اللہ کے حکم پر اور مال بھی ایسے ہی خرچ ہو اور ایسے کمایا جائے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو اچھی سے اچھی بنانا، کہ جس نماز کے اچھے بننے پر آدمی کی زندگی اچھی بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں کھڑکی یا روشن دان ہوتا ہے، کہ خراب دھواں باہر جو جائے گا وہ یہیں سے جائے گا، تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی وہ یہیں سے آئے گی۔ ایسا ہی زندگیوں میں سے جتنی برائیاں ہیں وہ جو نکلے گی وہ نماز کی برکت سے نکلے گی، اور جتنی اچھائیاں زندگیوں میں آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی نماز بنانا جو ہماری پوری زندگی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے پاک کر دے۔ اس لیے دوسری لائن عبادت کی لائن ہے، اپنے عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا، جس کی وجہ سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اچھی بنے۔ اسی کے ساتھ تیسری لائن جس پر آپ نے پوری امت کو اٹھایا ہے، وہ حقوق کی ادائیگی پر اٹھایا ہے۔ اللہ نے اپنے حق کم رکھے ہیں، مخلوق کے حقوق زیادہ ہے۔ ایمان اور عبادت یہ اللہ کے بڑے بڑے حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ عبادت بھی اللہ ہی کی ہوگی، اور محبت بھی اللہ ہی سے ہوگی، ڈر بھی اللہ ہی سے ہوگا، یقین بھی اللہ ہی سے ہوگا۔ یہ اللہ کے حقوق ہے، باقی اللہ نے مخلوق کے حقوق زیادہ رکھے ہیں۔ تو مخلوق کے حقوق میں جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ تعلقات کی جگہ ہے کہ ماں باپ ہے اور بچے ہیں، میاں ہیں اور بیوی ہے، پڑوسی اور پڑوسی ہے، سیٹھ ہے اور نوکر ہے، حاکم ہے اور رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں دنیا میں، اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی ایسی ہی ضروری ہے جیسا کہ عبادت کی لائن ضروری ہے۔ کہ جس طرح عبادت کی لائن اگر صحیح نہیں ہوئی تو آدمی کی زندگی اور ایمان دینداری خطرے میں پڑی رہے گی، ایسا اگر حقوق کی لائن بھی صحیح نہیں ہوئی تو آدمی کی دینداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی لیے کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی، ان کی زبان میں تھوڑی سی تیزی تھی، تو ماں سے جب بات کرتے تھے تو ماں کا دل تھوڑا سا دکھ جاتا تھا ان کی زبان کی تیزی کی وجہ سے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا اور ان کو تلقین کہی جانے لگی کلمے کی، تو ان کی زبان سے نکل نہیں رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے، تحقیق حال کیا تو پتا چلا کہ ان کی ماں ناراض ہے۔ تو ان کی ماں کی ناراضگی کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ کہ ان کے ایمان کے پر پڑ رہا ہے۔ تو ماں کی ناراضگی کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ یہ حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے۔ تو اس لیے حقوق کی ادائیگی کی لائن ایسی ہی ضروری ہے جیسے اپنی عبادت کو اچھے سے اچھی بنانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ امت جو امت بنے گی وہ حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے بنے گی۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے کام آنے میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ تو جسم کے اعضاء، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، پیر چلتا ہے، سب کی شکل الگ، سب کے کام الگ، لیکن کہ آپس میں اتنا زبردست جوڑ ہوتا ہے کہ اگر چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ فرمایا ایسا ہی سارے ایمان والے ہیں، جیسے آدمی کا ایک عضو دوسرے کی برائی نہیں چاہ سکتا، کبھی آنکھیں نہیں کہے گی کہ پورے جسم کے لیے میں کیوں دیکھوں، اور پیر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کے بوجھ کو کیوں اٹھاؤں پورا، بلکہ اپنے لیے کام کم کرے گا، دوسرے کے لیے زیادہ کرے گا۔ فرمایا ایسے ایمان والوں کی مثال ہے، لیکن یہ امت اس وقت میں امت بنے گی جب ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ میں زندگی گزارے گی۔ تو اس لیے تیسری لائن آپ نے جو امت میں قائم فرمایا، وہ حقوق کی لائن کو زندہ فرمایا۔ یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی معاشرت کا حال یہ تھا کہ کوئی یتیم یا بیوہ اپنے آپ کو یتیم اور بیوہ محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ پورا مدینہ ان کا خیال رکھنے والا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ نے پوری امت کو اس بنیاد پر اٹھایا ہے کہ یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے اور آخرت خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اسی لیے ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہر مرد اور عورت کی ہے۔ تو ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس ضرورت کے پورا کرنے میں سنت طریقہ اختیار کرنا، کمانے میں حلال راستہ اختیار کرنا اور ضرورت پورا کرنے میں سنت طریقہ اختیار کرنا۔ جب حلال طریقے سے کمائیں گے اور سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پوری کریں گے تو کمانا بھی دین بن جائے گا اور ضرورت کا پورا کرنا بھی دین بن جائے گا۔ اس لیے حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ جینا، اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسے کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ اگر سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے گا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا کہ جلاب ہو گیا، قے ہو گیا، فوری پھسی نکل آئی۔ اچھا کھانا جائے گا تو طاقت بنے گی، خوشی لگی محسوس ہوگی۔ ایسا ہی حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک فاسق کی یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اتنا حلال اور حرام کی تاثیر ہے، اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام کے ساتھ کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی، یاد رکھو۔ اور اللہ کی تائید اور مدد کبھی حرام کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، تھوڑے دن ایسا فگاوا دکھ سکتا ہے لیکن اس کا انجام جو ہے وہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ صدقے سے تو اللہ مال کو بڑھائیں گے اور جو سود میں ہاتھ ڈالے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے مال کو مٹا کر کے رکھیں گے، یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، حرام سے پاک کرنا، حلال طریقے سے اس کو اپنانا۔ اسی کے ساتھ میں چوتھی لائن آپ نے جو پوری امت کو سکھائی، وہ اخلاقی لائن سمجھائی ہے پوری امت کو، کہ ہر آدمی دنیا میں ایسا جیے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اخلاق کا خلاصہ ہے، اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کو ہمارے سے راحت پہنچے، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے برادران وطن کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو۔ غرض یہ کہ ہر ایک کو ہمارے سے راحت پہنچے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے کہ اکثر لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور حدیث میں آیا کہ اکثر لوگ جہنم میں جو جائیں گے وہ زبان کی لغزش کی وجہ سے جائیں گے اور شرمگاہ کی لغزش کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور یوں فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں بہترین اخلاق والا ہے۔ اور یوں فرمایا قیامت کے میدان میں آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اب اخلاق کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا اخلاق کا خلاصہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو۔ فرمایا جو تم سے رشتہ داری توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری جوڑو، اور فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوئے ہیں تو مکہ والوں سے کسی سے بدلہ نہیں کیا، فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ اور مکہ والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر اٹھا کر گئے ہیں کہ تمہاری دنیا کی زندگی کا مقصد ملک و مال نہیں ہے، نہ بڑا بننا ہے اور نہ مال کی چاہت ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے ساتھ میں زندگی گزاروں اور اللہ کی خوشنودی پر میں مروں اور میری آخرت اچھے سے اچھی بنے، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ آپ نے پوری امت کو ان بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور یہی ہماری ضرورت ہے، پوری امت کی ضرورت ہے اور ساری انسانیت کی ضرورت ہے۔ امت جن حالات سے دوچار ہے اور ساری انسانیت جس تباہی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اس تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے، اور امت جن مسائل سے دوچار ہے اس مسائل سے نکل نہیں سکتی ہے جب تک یہ مبارک زندگی ہمارے گھروں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے ملکوں میں اور پوری دنیا میں زندہ نہ ہو جائے۔ اب یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آئے اور پوری امت میں آئے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک محنت دے کر کے چھوڑا تھا کہ جس کے ذریعے سے یہ زندگی باقی بھی رہے اور یہ زندگی پوری دنیا میں پھیلتی بھی رہے۔ اس لیے کہ ہمارا اور پوری امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے۔ ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے سود حرام ہے، لیکن اندر میں حلال حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے اور اندر میں فرض پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے پتھریلی زمین ہے، اس میں بیج اگانے کی استعداد نہیں ہے، کتنا بھی اچھا آپ بیج ڈالو گے تو اگے گا نہیں۔ یہی حال پوری امت کا ہے کہ امت کو دین معلوم بھی ہے، حلال حرام معلوم ہے، لیکن اندر میں حلال پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارا ماحول سازگار نہیں ہے کہ جس ماحول سے آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ موسم کا اثر، سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی، گرمی آئے تو سب کو گرمی لگے گی، امام صاحب کو بھی، مقتدی کو، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی۔ تو جس طرح موسم کا اثر ہوتا ہے اس طرح ماحول کا اثر ہے۔ اس لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی کو بے ایمان نہیں پیدا کرتے دنیا میں، کہیں بھی پیدا ہو، لیکن اس کا ماحول اس کو بے ایمان بنا دیتا ہے، تو ماحول کا اتنا اثر ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کے اندر میں حلال پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہونا چاہیے، اور ایک ہمارا ماحول گھر سے لے کر پورے عالم کا دینداری کا بننا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں آ جائے تو پوری امت کے لیے دین آسان بھی ہو جائے گا اور لذیذ بھی ہو جائے گا۔ اب یقین کس چیز کا؟ دو لائن کا یقین، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے، اور دوسرا اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین، کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور جو وعید ہے وہ حق ہے، کہ سچ بولو گے تو نجات پاؤ گے اور جھوٹ بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ وعدہ ہے یہ وعید ہے۔ فرمایا اگر صدقہ کرو گے تو زکات دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، اور سود میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ تمہارے مال کو مٹائیں گے، یہ وعید ہے۔ تو ایک تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے، اور ایک وعدہ اور وعید کا یقین آ جائے تو آدمی کے لیے اندر میں طاقت پیدا ہو جائے گی دین پر چلنے کی۔ دوسرا، ہمارا ماحول صاف ستھرا بنے، اور ماحول کے صاف ستھرا بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو باتیں پیدا ہو جائے، ایک تو اللہ کی عبادت زندہ ہو جائے، کہ ہر ایمان والا مرد اور عورت 7 سال کے بچے اور بچی سے لے کر ہر ایک جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ جینے والے بنے، اور دوسرا آپس میں بھائی چارہ قائم ہو جائے، یعنی حقوق کی ادائیگی زندہ ہو جائے۔ اگر یہ دو چیزیں ماحول میں زندہ ہو جائے گی تو ماحول پاکیزہ بن جائے گا۔ اب یہ دونوں چیزیں وجود میں آ جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمارے زمانے میں ایک آسان سا دعوت کا کام چلایا ہے، تبلیغ کا کام، بہت آسان کام ہے، اس میں ہر ایک مسلمان اس میں لگ کر اپنے یقین کو بھی بنا سکتا ہے، اپنے ماحول کو بھی بنا سکتا ہے، اور دنیا کے ماحول کے بنانے میں معاون اور مددگار بن سکتا ہے۔ آپ دیکھو گے کہ دنیا میں وزیر ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، ڈاکٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے، ایک انجینئر ہے وہ بھی کر رہا ہے، ایک کسان بھی کر رہا ہے، ایک عالم بھی کر رہا ہے، عوام اور خواب سب کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سارے مسلمان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ تبلیغ کا کام ملنگ پنے کا کام نہیں ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ گھر کاروبار چھوڑ دو اور کسی بستر اٹھا کر چلے جاؤ، اس لیے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ملنگ پنا اسلام میں نہیں ہے، اور اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو، کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے، کہ پیسہ آنا چاہیے، حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے پیسہ آئے، یہ نفسانیت ہے، یہ غیروں کا مزاج ہے۔ ایسا ہی رہبانیت، یہ بھی غیروں کا مزاج ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے، کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو، بس اتنا مطلوب ہے۔ کہ ہر ایک کی گھریلو زندگی ہو اور ہر ایک کی کاروباری زندگی ہو چھوٹی بڑی، لیکن دینداری کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو، بس اتنا مطالبہ ہر مسلمان سے ہے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو اللہ نے دو چیزوں کا ذمہ دار بنایا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا ذمہ دار بنایا ہے اور ایک دعوت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اسی لیے ان بنیادیں ہم کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، اور ہماری نسلیں ان پر آ جائے اس کے لیے، اور پوری امت ان بنیادوں پر آئے، اس کے لیے ایک محنت ہو رہی ہے، اور اس محنت کے سلسلے میں آپ کے یہاں ایک اجتماع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جامع الہدایہ میں آج عصر کی نماز سے اجتماع شروع ہوگا، اور اتوار کے دن تقریباً ظہر سے پہلے ختم ہوگا۔ تو آپ حضرات کے لیے ایسا دن رکھا گیا ہے جس میں عام طور پر چھٹیاں ہوتی ہیں سنیچر اتوار کی، تو اس وقت سے پورا پورا فائدہ آپ اٹھائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ دو دن کے لیے آپ اجتماع میں اور جوڑ میں شریک رہیں، مختلف مجلسوں میں مختلف باتیں آئے گی، اس لیے کہ کوئی بات بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ماحول میں جا کر بات کو سمجھے۔ ایک آدمی سرد ملک کا رہنے والا ہے تو آپ اس کو سردی نہیں اور اس کو گرمی نہیں سمجھا سکتے، اگر آپ ممبئی کے ایئرپورٹ پر ان کو گرمی میں اتار دو تو اس کو فوراً گرمی سمجھ میں آ جائے گی، اس کے لیے بیان کی ضرورت نہیں۔ تو ماحول سے بات سمجھ میں آتی ہے، تو اس ماحول میں دو دن ایسا اچھا گزارنا کہ ہم کو باتیں جو سمجھنے کی ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات کو خود بھی پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ اپنے ملنے والوں کو بھی وہاں لا کر کے پہنچانا ہے، کہ بھائی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔